السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں، اس کے احسانات ہی احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی روحانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری کائنات آپ پر قربان، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. سمجھدار اور نا سمجھ، عقل مند اور بے عقل، ہر طرح کے لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا بے عقلی کا، سمجھداری کے کام کر رہے ہیں یا ناسمجھی کے. یہ معیار اور یہ پیمانہ جو ہمیں بتائے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند ہیں یا بیوقوف، یہ پیمانہ اور ترازو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. فجاء رجل من الانصار، انصاری صحابہ میں سے ایک انصار مدینہ ایک تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فسأل، اور سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا میرے اس سوال کا جواب مرحمت فرما دیجئے کہ مؤمنین کے اندر سب سے زیادہ افضل کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسنهم خلقا، بہترین اخلاق والا، پیارے اخلاق والا مؤمنین میں سب سے افضل اور برتر ہے. دوسرا سوال کیا فأي المؤمنین اکیس، یا رسول اللہ مؤمنین میں سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، موت کو بکثرت یاد کرنے والا. واحسنهم لما بعده استعدادا، اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا یہ عقل مند ہے. دو خوبیاں بیان فرمائیں کہ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہو. فرمایا کہ اولئک الاکیاس، یہی ہیں ہوشیار، عقل مند، سمجھدار. فرمایا کہ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، ایسے لوگ جو ان دو صفات کے حامل ہوں، موت کو بکثرت یاد رکھتے ہوں اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری میں لگے ہوئے ہوں، اولئک الاکیاس، یہی لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دانا ہیں. فرمایا کہ ذهبوا بشرف الدنیا، یہ دنیا کی عزت و شرافت لے گئے، وکرامت الاخرہ، اور آخرت کے تمام کے تمام بزرگیاں اور اعزاز حاصل کر گئے. یہ آپ نے معیار عطا فرما دیا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جس کی سوچ یہ کام کرتی ہو کہ ہمیشہ اس کے سامنے موت رہتی ہو، موت کو بکثرت یاد رکھنے والا اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہنے والا، فرمایا کہ یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں. اور یہ جواب مرحمت فرما رہے ہیں کائنات کی وہ ہستی کہ جن کی نگاہ بہت دور رس تھی، بہت دور تک کا دیکھا کرتے تھے، جن کو بصیرت کی نگاہ ایسی اعلی اور ارفع ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ایام کے اندر بھی پیش آنے والے حالات سے آگاہ فرمایا اور ان حالات سے گزرنے کے طریقے بھی سمجھا دیے کہ دور رس نگاہ رکھنے والے صاحب بصیرت، علم و دانش کے امام، اللہ کی مخلوق میں جن سے بڑھ کر کوئی انسانی زندگی کی کامیابی کو بیان نہیں کر سکتا، جو پوری مخلوق میں علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور اللہ کی دی ہوئی تمام کی تمام خوبیوں میں سب سے زیادہ کامل و مکمل اور اکمل تھے، وہ معیار بتا رہے ہیں کہ تم اگر معیار کے اوپر پرکھنا چاہو کہ عقل مند انسان کون ہے. سوال چونکہ آیا تھا ای المؤمنین اکیس، یا رسول اللہ مؤمنین کے اندر، صاحب ایمان، آپ کی امت کے افراد کے اندر عقل مند کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے دو نشانیاں بتا دی، جو موت کو کثرت سے یاد رکھنے والے ہوں اور پھر موت کے بعد کے لیے تیاری میں لگے رہنے والے ہوں. اور میں کہ دنیا کی عزت، آخرت کی شرافت یہ لوگ لے اڑے، کامیابی ان لوگوں نے حاصل کر لی. ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہو وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھکانہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، موت کے دروازے سے گزر کر مجھے اگلے مرحلے میں جانا ہے. جس شخص کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل گئی کہ آج میں یہاں ہوں، کل مجھے وہاں منتقل ہونا ہے، ایسا شخص دنیا کو ہمیشہ مسافر خانے کی اہمیت دیتا ہے. اور کیوں نہ دے، جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے جیو، ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو. پردیس میں انسان جب جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ذخیرے جمع کرتا ہے، لیکن سارے اپنے وطن میں روانہ کرتا ہے، وطن کو اپنا سنوارتا ہے، اپنی ساری جمع پونجی اپنے بال بچوں کی طرف روانہ کرتا ہے، وہاں روکھی سوکھی کا گھر گزارا کرتا ہے، لیکن اپنے وطن کو ترجیح دیتا ہے اور پل پل پہ وہ یہی اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ یہاں سے تو مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے, جتنا بھی اچھے سے اچھی اس کی رہائش ہو, جتنا بھی اچھے سے اچھی اس کی سواری ہو, جتنا بھی اچھے سے اچھا اس کا وہاں رہن سہن ہو, ہر حال میں ایک نہ ایک دن اس کو پلٹ کر اپنے ہی دیس میں آنا ہوتا ہے. یہ دنیا بھی ایک پردیس ہے. انسان یہاں جتنا بھی اچھے سے اچھے مکانات بنا لے, جتنے بھی اچھے سے اچھے اپنے ساز و سامان تیار کر لے, یہاں رہن سہن کے تمام اسباب اکٹھے کر لے, لیکن ایک نہ ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان کو اگلے دیس میں جانا پڑتا ہے. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. تن من کی بازی لگاتا ہے انسان اس دنیا کو سنوارنے کے لیے, لیکن ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر تنے تنہا کفن میں لپٹ کر آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. آتے ہوئے بھی انسان بالکل خالی ہاتھ آتا ہے, اور جاتے وقت بھی بالکل انسان خالی ہاتھ جاتا ہے. اس آنے اور جانے کے وقفے کے دوران جو وہ اپنے لیے جمع کر گیا, آخرت کے اندر بھیج گیا, اپنے قولی یا عملی یا بدنی یا مالی جس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر گیا, وہی چیز اس کے کام آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلمان کو دنیا کے اندر جینے کے ڈھنگ سکھائے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے, یہاں ہمیشہ پڑاؤ نہیں ڈالنا, یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کر کے آخرت کا ذخیرہ جمع کر کے واپس آ جانا. مومن مسلمان صاحب ایمان, اس کو جب امت کا صحیح سبق مل جائے اور صحیح معیار زندگی اس کو نصیب ہو جائے, تو وہ پھر زبان کا سچا ہوتا ہے, بات کا پکا ہوتا ہے, اپنے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں آنے دیتا. اللہ کا ڈر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ دونوں چیزیں جس کو نصیب ہو جاتی ہیں, پھر وہ اپنی زبان کو ہمیشہ سچائی سے آراستہ کرتا ہے, جھوٹ سے بچاتا ہے, اپنے وعدوں کے اندر ہمیشہ پکا بن کے دکھاتا ہے. زبان کا سچا, بات کا پکا, وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے اندر نفاق کی کوئی علامت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے, کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, ایمان لاتا ہوں, لیکن میرے اندر چند خامیاں ہیں. ان خامیوں کے اندر صرف ایک سے تو میں توبہ کر سکتا ہوں, باقی تین کی چھوٹ چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے علم و معرفت اور حکمت اور نور بصیرت عطا فرمایا تھا, آپ بہت ہی زیادہ مشفق اور مہربان, ہمدرد اور خیر خواہ تھے. فرمایا کہ کیا خامیاں ہیں؟ نوجوان نے بتایا, چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں. ان چاروں میں سے جس کسی پر آپ چاہیں ایک پر پابندی لگا دیں, تین کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کس پر پابندی لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بس تم جھوٹ نہ بولنا. خوش ہو گیا کہ تین چیزوں کی چھوٹ مل گئی, چوری کی, شراب نوشی کی, زناکاری کی. ایمان لے آیا, اسلام لے آیا, صرف ایک چیز کی پابندی لگ گئی کہ جھوٹ نہ بولنا. وقت آیا حسب عادت حسب معمول دل میں دعیہ پیدا ہوا چوری کرنے کا. سوچا کہ چوری تو کر لوں, لیکن جھوٹ بولنے پہ تو پابندی لگی ہے. کل کو بھرے دربار میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو ظاہر ہے کہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا, سچ سچ بتانا پڑے گا کہ ہاں چوری تو کی ہے. سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس شرمندگی کے احساس سے چوری سے رک گئے. دوسرا مرحلہ آیا, دل میں شراب نوشی کا داعیہ پیدا ہوا. اس وقت بھی یہی تقاضا, ایک طرف تقاضا زور کر رہا تھا کہ شراب پی لو, لیکن دل میں یہ احساس ہوا کہ اگر پوچھ لیا سب کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ شراب پی ہے. تیسرا موقع آیا زناکاری کا,
داعیہ پیدا ہوا، لیکن احساس ندامت نے روکا کہ ایسا نہ ہو کل بھرے دربار نبوی کے اندر سوال ہو جائے، تو جب راز فاش ہوگا، جس کے ساتھ زنا کروں گا کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی، راز فاش ہو جائے گا، منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ رک گئے۔ وقت گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا رہی، معاملات کیسے رہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے صرف ایک چیز کی پابندی لگائی تھی کہ جھوٹ مت بولنا، اسی جھوٹ نہ بولنے کی عادت نے مجھے تینوں کے تینوں برائیوں سے روک دیا۔ زبان کے سچے تھے، بات کے پکے تھے، کہ جب وعدہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صرف جھوٹ نہیں بولوں گا، باقی اجازت ملی ہوئی ہے، وہ اجازت بھی حکمت اور مصلحت پر مبنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے اندر جھوٹ کو ایسی خامی سمجھا کہ اگر یہ اس پر قابو پا جائے باقی خامیوں پر بھی آسانی سے قابو پا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا یہی مزاج بنایا، معاملات کے صاف ہو، اخلاق کے میٹھے ہو، کردار کے سچے اور پکے ہو، گفتار کے سچے ہو، جو کہو وہ کرو، اور جو کرو کھرا کرو۔ یہ دھوکے بازی، دوغلا پالیسی اور منافقانہ حرکتیں یہ مومن کی شایع نشان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو یہاں تک درس دیا کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ایک ماں اپنے بچے کو بہلانے کے لیے اپنے پاس بلا رہی تھی، ہاتھ کی مٹھی یوں دکھائی، کہا بچے یہ لو، آؤ میرے بیٹے میرے پاس آؤ، یہ لو۔ ہاتھ کی مٹھی بند کر کے بچے کی طرف بڑھائی تاکہ بچہ للچ کر ماں کی طرف لپک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، آپ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے یا خالی ہے؟ قسمت اچھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ کھجور ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا ہاتھ خالی ہوتا تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ اس ماں نے اپنے بچے سے جھوٹ بولا ہے۔ مذاق میں ضرورت کے پیش نظر بھی آپ نے اس حرکت سے منع فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دور دراز کا سفر طے کر کے ایک محدث کے پاس حدیث لینے کے لیے پہنچے۔ تلاش کرتے کرتے، اس زمانے کے سفر بھی بڑے کٹھن ہوتے تھے، اس محدث کے علاقے تک جب پہنچ گئے اور وہاں جا کے جب دیکھا تو وہ اپنے محلے میں اس وقت قسمت سے ان کا گھوڑا بدک گیا تھا، اور گھوڑا بدک کر قدرے فاصلے پر تھا۔ یہ اپنے اس بدکے ہوئے گھوڑے کو پاس بلانے کے لیے اپنا دامن پھیلا کر جھولی کے اندر اس طرح دکھا رہے تھے جیسے دامن کے اندر اور جھولی کے اندر چارہ ہو، اور اس طرح گھوڑے کو پچکار کر اپنے پاس بلانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ للچ کر آ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ انداز دیکھا، پاس جا کر جب دیکھا تو جھولی خالی تھی، اس میں چارہ نہیں تھا، وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ فرمایا کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لیتا۔ تو امت کا مزاج ایسا صاف شفاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے کہ حقیقت و درکنار مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج تو عالم یہ ہے کہ مذاق کے اندر تو کیا کچھ فراد نہیں کر لیے جاتے، دھوکے دے دیے جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق مار لیے جاتے ہیں، دل دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی لحاظ سے تو بڑی معمولی دکھائی دیتی ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے بڑے خطرناک وبال جان ہیں۔ کل کو جب میدان محشر ہوگا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بھی جاندار کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، اس کو بھی ہم لا کے حاضر کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کرنا، اعمال کا تولنا، یہ اللہ پاک نے لازمی کر دیا، نتیجہ بھی بتا دیا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ ومن خفت موازینه جس کا نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا اور نقصان کے سودے کیے. اس دن کے آنے سے پہلے ڈرنے والے ہی کامیاب ہیں, اور اس دن حساب کتاب والے دن اعمال کے تولنے کے لیے ترازو قائم کیے جا رہے ہوں گے. دو قسم کے افراد ہوں گے جن کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا. ایک تو وہ خوش نصیب افراد ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعطیت سبعین الفا من امتی یدخلون الجنة بغیر حساب. اللہ پاک نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. یہی وہ موقع تھا جس وقت حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا, کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان 70,000 میں سے بنا دے. آپ نے فرمایا انت منہم, عکاشہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. دوسرے صحابی نے ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں. فرمایا سبقک العکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے, بشارت حاصل کر گئے, پہل کر گئے, انعام جیت گئے. ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 میں سے بنا دے. اس رب ذوالجلال کے لیے کیا مشکل ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں امت محمدیہ کے افراد ہوں گے, ان میں 70,000 ایک معمولی مقدار لگتی ہے کہ اس لاکھوں کروڑوں کے اندر صرف 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, اور نہیں معلوم کہ ہم بھی اس میں داخل ہو سکیں گے کہ نہیں. اللہ پاک نے احسان فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فزادنی, رب ذوالجلال نے مزید اضافہ فرمایا, مع کل واحد 70,000, ہر فرد کے ساتھ اللہ پاک نے 70,000 کا مزید اضافہ فرما دیا. یہ رب ذوالجلال کے اس امت کے ساتھ خاص خصوصی رحمت کا معاملہ ہے کہ 70,000 افراد خوش نصیب نہ جانے کون کس ادا سے اللہ تعالیٰ کو منائے گا, اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اس کے لیے فیصلے فرمائیں گے, اور پھر ان 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ مزید 70,000 افراد اور بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور دوسرے وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور اپنے اس کفر کے ساتھ وہ ایک نیکی بھی آخرت میں نہیں لائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ایسے پکے کافروں کے لیے کہ جو ایک نیکی بھی ساتھ نہیں لائے, کفر ہی کفر لائے ہم ایسے کافروں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے, بغیر حساب کے سیدھا جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. لیکن ایک امت کا عام طبقہ ہوگا جو نیکیاں بھی کرتا ہوگا, بدی بھی کرتا ہوگا, اچھائی بھی کرتا ہوگا, برائی بھی کرتا ہوگا, ایسے لوگوں کے لیے میزان عمل قائم کیے جائیں گے, اعمال کو تولا جائے گا, اور اس وقت انسان کی جان یہاں حلق میں اٹکی ہوگی. اور یہ کسی انسان کا بتانا نہیں, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے کہ اب میری باری آئی اور سامنے میزان عمل تیار ہے, میرے اعمال کو لا کر تولنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے, نہ جانے میرا نیکیوں کا پلڑا جھکے گا کہ بھاری جھکے گا کہ ہلکا رہ جائے گا. جان پر بنی ہوگی اس وقت کو جو انسان سامنے رکھتا ہے, دنیا میں ایک ایک نیکی کی قدر و منزلت اس کے سامنے ہوتی ہے کہ اپنے نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کا سامان کر لوں. وہ موقع ایسا ہوگا اس ترازو کے اندر کہیں تو یہ شکل ہوگی کہ خود عمل کو تولا جا رہا ہوگا. لا يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل شيء من حسن الخلق. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے اندر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو کہیں تو خود عمل کو اللہ تعالیٰ ایک صورت دے دیں گے اس عمل کو تولا جا رہا ہوگا, اور کہیں ایسے بھی موقع ہوں گے کہ نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کے ترازو کے اندر 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے جو برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, برائیوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا, نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہوگا, یہاں تک کہ ایک پرزہ لایا جائے گا, بطاقہ, ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی, اس کو نیکیوں کے پلڑے میں جب رکھیں گے تو وہ اتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ یہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اس پرچی کو جب کھول کے دیکھا جائے گا اس میں صدقے دل سے لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ مومن کا ایمان ہوگا, اس میں اتنی قوت اور جان ہوگی کہ جس صدقے دل سے, جس اخلاص سے اس نے وہ کلمہ توحید پڑھا ہوگا وہ 99 رجسٹروں کو ہلکا کر دے گا اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور کہیں ایسا بھی ہوگا خود نامہ اعمال کے وقت, اعمال کے وزن کے وقت خود صاحب اعمال کو ترازو کے اندر بٹھا دیا جائے گا, خود اس انسان کو تولا جائے گا کہ کتنا وزندار ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن کھجور توڑنے کے لیے اپنی لنگی سمیٹ کر کھجور کے درخت پر جب چڑھے تو دبلے پتلے نازک سے تھے, بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں, تو دھوتی چکے سمیٹ لی تھی تو پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں. صحابہ اکرام کی جب نظر پڑی تو بہت ہی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں, تو غیر اختیاری طور پر ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبد اللہ فی المیزان اثقل من احد, تم عبداللہ کی ان پتلی پتلی پنڈلیوں کو معمولی سمجھ رہے ہو. فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا عبداللہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری بھرکم ثابت ہوں گی. تو وہ مرحلہ کہ کہیں اعمال تولے جائیں گے, کبھی نام اعمال کو تولا جائے گا, کبھی صاحب اعمال کو تولا جائے گا, ایک ایک نیکی لا کر پیش کی جائے گی, اس دن اپنے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے زبان کی سچائی اور ایفاء عہد, صدق مقال, رزق حلال, جائز ناجائز کی تمیز, یہ تمام کی تمام چیزیں لازمی ہیں کہ یہی دنیا تیاری کی جگہ ہے. اسی دنیا میں جس کسی نے تیاری کر لی اپنے لیے آخرت کے اندر اعمال نامے کے نیکی والے پلڑے کو جھکانے کا سامان کر جائے گا. بڑی پیاری حدیث ہے, بخاری شریف کی تکمیل اسی حدیث پر ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں رحمان کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں, زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں, میزان اور ترازو کے اندر بہت بھاری بھرکم ہیں, اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. پاک ہے میرا وہ اللہ جو عظمتوں والا ہے, تعریفوں والا ہے, بلندی شان والا ہے. یہ مختصر سے دو کلمے میزان عمل کو جھکانے کا سامان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان نے کہا جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ, اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صلہ عطا فرمائے ہماری طرف سے جس صلے کے وہ اہل ہیں. فرمایا کہ اتعب 70 ملکاً الف صباح, 70,000 فرشتوں کو 1,000 دن تک نام اعمال کے لکھنے کی تھکاوٹ میں ڈال دیا. ایک مرتبہ کہا جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ, اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جس صلے کے وہ اہل ہیں. اس کہنے کی برکت سے 1,000 سال تک فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص عصر کے بعد درود شریف پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ, عصر کی نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھنے والا 80 سال کے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. اس زبان کا استعمال اگر صحیح ہو, اچھا ہو, آخرت کے ذخیرے جمع کرنے کے لیے ہو, چلتے پھرتے ہم اور آپ اگر اپنی زبان کے اوپر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد جاری رکھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پاکیزہ کلمات ہمارے ورد زبان بن جائیں, ہمارا نیکیوں والا پلڑا بہت بھاری بھرکم ہوگا. التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح سبحان اللہ کہہ دینے سے ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ، اور الحمدللہ کہنے سے وہ مکمل بھر جاتا ہے. ابھی تو زندگی ہے، موقع ملا ہوا ہے، زبان چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہمیں دستیاب ہے. کوئی پوچھے ان گنگوں سے جو زندگی بھر کبھی اللہ کا نام نہیں لے سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ان کی زبان پر نہیں آ سکتا، کلام اللہ کی تلاوت جو زندگی بھر نہیں کر سکتے، ذکر اللہ سے جو محروم رہ گئے ساری زندگی، جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار اپنی زبان سے کھل کر نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت، یہ عظیم نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے. اس زبان کو اگر ہم گناہوں کے اندر، جھوٹ کے اندر، غیبت چغلی کے اندر، دل آزاری کے اندر استعمال کریں، دھوکہ دہی کے اندر استعمال کریں، کتنی ناقدری کی بات ہوگی. اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، کلام اللہ ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں، ذکر اللہ اس سے ہم کر سکتے ہیں، اپنے رب ذوالجلال کی کبریائی کی صدائیں بلند کر سکتے ہیں. رات دن صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اگر اپنا معمول بن جائے کہ پل پل پر اللہ کا شکر، اللہ کی حمد اور ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس ہماری ورد زباں بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذکر اللہ کرنے والی ہستی کون ہوگی. قرآن کریم کی سب سے آخری سورت، سورت النصر جب نازل ہوئی کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی کامل مکمل آپ نے فرما دی، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی آپ دیکھیں گے، رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ہر طرف سے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے. تو آپ کی ساری محنت اب رنگ لا چکی ہے، اقوام عالم فوج در فوج دین اسلام کو قبول کریں گی. اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، الحمدللہ کہیے، استغفار کی کثرت رکھیے، توبہ کرتے رہیے. یہ چار چیزیں آپ کو زندگی کا آخری درس دیا گیا. آپ ہمیشہ پھر فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، میرا رب تو پاک ہے، میرا رب تیری تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. ہم اور آپ بھی ہمیشہ اگر اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر بتر رکھیں، آخرت کے ذخائر جمع کریں، تو یقیناً وہ اعمال کا جو ترازو ہے انشاءاللہ وزندار ہوگا، بھاری بھرکم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شب و روز کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے.